بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. من بعد قائد بطارس اتحاج جلائي سندو حزار سودا جسا في آج مملکت سعودی عربیہ میں عید منائی جا رہی ہے، اور کل انشاءاللہ تعالی ہند و پاک میں عید منائی جائے گی. اسی مناسبت سے ہم گروپ ایس ایس ایم ایس کی جانب سے تمام اپنے ممبروں کی خدمت میں اور جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے تمام کی خدمت میں عید کی پرخلوص مبارکبادی پیش کرتے ہیں. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. اسی کے ساتھ ہی ساتھ ایس ایس ایم ایس پیرنٹس حج کی پورن اثر ہونے جا رہی ہے، ہم اس کے بغور سماعت فرمائیں گے. دیکھیں گے آج کا تفصیل پلٹتا ہوا اور پلٹتا ہوا سوال ہے. بہت سارے لوگ اسی بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کچھ لوگ یہاں پر رہتے ہیں، پاکستان ہندوستان میں یا پاکستان میں ادا کروانا چاہتے ہیں، تو اسی سلسلے میں ساتھی کا سوال ہے کہ جب محترم ہم مکہ میں رہتے ہیں تو کیا صدقہ فطر کی رقم اپنے علاقوں میں بھیج سکتے ہیں یا یہاں پر بھی ادا کرنا ضروری ہے، جبکہ مستحقین ہمارے ملک میں زیادہ ہے، تو اس میں آپ رہنمائی فرمائیں.
الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہاں تک صدقہ فطر کا تعلق ہے، افضل اور بہتر تو یہی ہے کہ انسان یہاں اسے افطار پہنچ رہا ہے، یعنی جس جگہ وہ روزہ افطار کر رہا ہے وہ اپنا فطرہ بھی اس کی جگہ ادا کرے. لیکن بسا اوقات میں ہوتا ہے کہ ہم جہاں افطار کر رہے ہیں وہاں فطرے کا نہ ادا کرنا بلکہ اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر ادا کرنا مفید اور بہتر ہوتا ہے. انہیں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے، مثال کے طور پر ہم لوگ جہاں پر سعودی عربیہ میں ہیں، یہاں پر عمومی طور پر فطرہ قبول کرنے والے یعنی مسکین اور فقیر ان کی تعداد کم، اور سعودیوں ہی کی طرف سے بہت سے لوگوں کو اس قدر کتنے مل جایا کرتے ہیں کہ وہ ان کے لیے صرف یہی نہیں کہ کافی ہیں، بلکہ بہت لوگ مہینوں مہینوں اس چاول کو استعمال کرتے رہتے ہیں. بلکہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت لوگ وہ چاول لے جا کر کے دکانوں میں بھی کر کے اس کے الگ پیسے لیتے ہیں. تو ایسی صورت میں بہت سے علماء کے مجموعے سے بہتر یہ ہے، اور اسی طرح مجھے بھی اطمینان ہے کہ اگر انسان وہاں سے پیسہ بھیجے یا وہاں اس کے گھر والے ہیں ان سے کہہ دے کہ میرے نام کا فطرہ اپنے یہاں نکال دو، ہندوستان میں ہے، پاکستان میں ہے یا بنگلہ دیش میں ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ جو فطرہ نکالا جائے وہ نقد کی شکل میں نہیں بلکہ گندے ہی کی شکل میں نکالا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت گندے ہی سے فطرہ نکالنا نہیں ہے.
اسی سے متعلق اور اس سے بالکل بالعکس مسئلہ ہے کہ ایک شخص یہاں پر سعودی عرب میں رہتا ہے لیکن اس کی پوری فیملی 8-10 افراد ہندوستان یا پاکستان میں رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہاں پر کوئی ایسا ذمہ دار نہیں کہ اس کے فطرے کا انتظام کر سکے، تو کیا یہ چیز جائز ہے کہ وہ اپنے ہندوستان میں موجود 8 یا 10 افراد جو اس کی فیملی ہے ان تمام کا فطرہ سعودی عرب میں ادا کر دیتے
ہیں؟ جی ہاں، بالکل ادا کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر ہی والوں کو وطن بنائے، اپنے کسی دوست کو، اپنے کسی ملنے والے کو، کسی کمیٹی کے جو صدر ہیں یا رکن ہیں ان میں سے کسی کو بھی ذمہ لگا سکتا ہے کہ میں اتنے پیسے بھیج دے رہا ہوں، آپ اتنے پیسے کا اتنے لوگوں کا تو پیسے کا آپ یہاں ادا کر دیجیے. لیکن اگر اسے کوئی نہیں ملا وہ یہاں ادا کرنا چاہتا ہے تو کوئی طرح کی بات نہیں.
اگلا سوال ہے، ساتھی سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص عمرے کی جدہ سے احرام باندھ کر مکہ آیا لیکن بھیڑ کی وجہ سے عمرہ کیے بغیر واپس چلا گیا، اس کے لیے آپ کیا حکم ہے؟
یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ لوگ یہاں سالوں سال سے رہتے ہیں لیکن عمرے سے موٹے موٹے مسائل بھی نہیں سنتا. حج اور عمرہ دوسری عبادات سے بالکل اتنا ہی سے مختلف ہے کہ اس کا ایک بار احرام باندھ لینے کے بعد دوبارہ احرام کھلنے سے کھلتا نہیں ہے. احرام کو باطل کر دینے سے باطل نہیں ہوتا. ایسی صورت پیش آ جائے کہ ناگزیر ہو اور وہ عمرہ کسی بھی صورت میں پورا کر ہی نہیں سکتا ہے. مان لیا کہ چونکہ اس دن بھیڑ تھی لیکن دوسرے دن بھیڑ نہیں تھی, دوپہر کو بھیڑ تھی لیکن شام کو بھیڑ نہیں تھی. حالانکہ لحاظ وہ شخص ابھی تک حالت احرام میں ہے. چاہیے کہ وہ شادی شدہ ہو اور اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کر لیں تو اس کا احرام باطل ہو گیا, ورنہ اس کا احرام باطل نہیں ہے, وہ حالت احرام میں ہے. اس نے اگر سلے ہوئے کپڑے پہنے ہیں تو فوراً بغیر کسی تاخیر کے ایک منٹ کی بھی تاخیر نہ ہو وہ اپنا احرام کا کپڑا پہنے اور مکہ آ کر کے اپنا عمرہ پورا کرے. اب اگر اس تاخیر کرتا ہے تو اس سے کیا ہوگا, ایک دم دینا ہوگا. جی
اسی سے ملتا ملتا سوال کہ ایک شخص نے طواف کیا اور دو رکعت نماز بھی ادا کی لیکن صحیح کرنا بھول گیا اور پھر اس نے اپنے بال کٹوائے, تو اب اس شخص کا عمرہ ہوا یا نہ ہوا اور اس کا کیا حکم ہے؟
اس شخص کو چاہیے کہ دوبارہ صحیح کرے اور پھر جا کر کے بال کٹائے. اگر بال اس کے سر میں نہیں ہے تو وہ کبھی سے ویسے اس طرح سلا لے کروا لے, ہے نا. اس لیے کہ جو عمرے کے لیے رکن ہے تین, ان کو اسی ترتیب سے ہونا چاہیے, اس میں آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. تو گویا کہ بال جو کٹایا جاتا ہے کیا حلال ہونے کے لیے, بال کٹایا جاتا ہے کیوں حلال ہونے کے لیے, ابھی اس نے عمرے کا ایک رکن ادا نہیں کیا یعنی صحیح, تو اس کے حلال ہونے کا محل آیا ہی نہیں ہے. اب اس نے اگر نادان تھا اور بال کو کٹا لیا ہے, بال کو کٹا لیا ہے تو نادانی اور جہالت کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی جرم نہیں ہوگا, اس کو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے, اسے فدیہ نہیں دینا ہوگا. لیکن اگر اسے یہ معلوم تھا کہ نہیں بال کو صحیح کے بعد ہی کٹانا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ یہ سمجھے کوئی اتنا ضروری نہیں ہے کہ صحیح کے بعد کٹایا جائے تو پہلے بھی ہو سکتا ہے, تو اسی صورت میں اسے ایک بندی دینا ہوگا. لیکن جہاں کہے کہ وہ بھول گیا تھا تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے, دوبارہ صحیح کرے اور پھر دوبارہ اپنے بال پر
اب اس شخص کی حالت یہ ہوگی کہ وہ کسی کے کہنے پر اس نے صحیح کی مگر بال دوبارہ اس طرح نہیں کرایا, تو اب اس کا حکم کیا ہے؟
چلا آیا ہے تو وہ بند کر رہا ہے, اس لیے اس نے عمرے کے واجبات میں سے ایک واجب کو چھوڑا ہے.
تو کیا اب وہ بال اور اس طرح جو کرانا ہے وہ اب نہیں ادا کر سکتا؟
اب لیکن ایسی اگر وہی دو ایک دن کا معاملہ ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ہفتوں وغیرہ گزر گئے ہیں تو ظاہر بات ہے اس کا وقت فوت ہو گیا ہے, اس وقت فوت ہو گیا ہے. بلکہ اگر وہ چاہے جس نے اس کا غلط فتوا دیا اس سے بند کا پیسہ لے, تو اس نے بغیر علم کے نادانی کے طور پر کیوں ایسا غلط فتوا دیا اس نے؟
ایک ساتھی میں یہ پوسٹ جو مشہور ہے کہ صبح قدر کی دعا اللہم انت عفو تو حب العفو عفو عنی, اس میں بتایا گیا کہ اتنا بہن صحیح سن صنعت کے بارے میں کیا کہاں تک یہ ضعیف ہے اور کہاں تک صحیح ہے, اگر ضعیف ہے تو کیا اس پر عمل کرنا چاہیے؟
دیکھیے اول تو معتبر علماء نے علامہ البانی رحمہ اللہ وغیرہ ہیں ان لوگوں نے اس کی صنعت کو منوعات اس بات صحیح کرا دیا ہے, ختم کرا دیا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ حدیث قابل عمل ہے, اگر اس میں اپنے ہلکے درجے کا لاب دیا ہو تو چونکہ فضائل اعمال میں سے ہے, لہٰذا اس کے اوپر عمل کرنے میں کوئی فرق کی بات نہیں ہے.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ آج کل فلسطین کا مسئلہ بڑا گمبھیر ہے اور اس گمبھیری کو ہم ظاہر کرنے کے لیے کیا عید کے دن اپنے بازو پر پانی پٹی باندھ کر گھوم سکتے ہیں؟
غیر فوج سے یہ رسم معقول ہے, اسی سے یگانگت کا اور محبت کے اظہار کا یہ طریقہ کہ ہاں ہم کالا لباس کہیں کالی پٹی باندھیں یہ چیز کسی صورت میں جائز نہیں, غیر قوم کی مشابہت ہے, غیر قوم کی مشابہت ہے. ان سے یگانگت کا یہ ہے کہ ہم کی فکر کریں ہم کس طریقے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں, ہم ان سے کے لیے خصوصی طور پر دعائیں کریں, ہم مالی اعتبار سے اگر ان سے خدمت کر سکتے ہیں تو یہ کریں گے, ان کے ساتھ یگانگت کریں اور یہ کالی پٹیاں باندھنا اور صرف ظاہری طور پر ان کی یگانگت کا اظہار کرنا یہ اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کی جائز ہوگی.
گروپ نمبر تین سے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم اپنے بچوں کے نام جبرائیل میکائیل اسرافیل یا کسی اور طریقے سے یہ نام پر رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟
دیکھیے ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے, ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے, یہ الگ مسئلہ ہے کہ بہتر نہیں ہے, نام وہی رکھا جائے جو سلف الصالحين مشهور وكرام وغيره من العام مشهور هنا مثل عام العام العام لكن اگر کوئی رکھتا ہے تو ہم مجھے کرا دیں گے.
اگلا سوال ہے چاہتے پوچھتے ہیں گھروں میں جو چھپکلی پائی جاتی ہے اس کے مارنے کا کیا حکم
ہے؟ مسلم شریف وغیرہ میں بڑی طرح کے ساتھ روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے, اس لیے اس سے قتل کرنا چاہیے. بلکہ آپ نے بیان کروایا جس سے پہلے ضربے میں مارتا اس کو سو روپیہ ملتی ہے, ایک ہی ضربے میں اگر مار دے ان کی وار میں اگر اس سے پہلے تو سو روپیہ ملتی ہے, اسے مارنے کا حکم ہے, ان کو قتل کرنا چاہیے.
ساتھی میں پوسٹ دیکھیے, جیسے کہ پوسٹ پہلے بھی آ چکی ہے, جوان کا توبہ کرنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مسجد اور اس کے قبرستانوں میں 40 دن تک عذاب بٹا لیا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے گا اور ذہنی سن کر آگے بڑھائے.
اس بندے کے چہرے کو روشن کرے, نبر اللہ عمران, اللہ تعالیٰ اس چہرے کو تر و تازہ رکھے جو ہماری حدیث کو سنے اور اسے لوگوں تک پہنچائے. ظاہر بات ہے جبکہ اللہ کے رسول کا حدیث ہو کم سے کم غالب گمان ہو اس کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, لیکن اس حدیث متعلق علماء کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے. جیسے یہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نقل کیا گئی ہے تو اس کا بیان کرنا یہ تو بالکل جائز ہوگا ہی نہیں.
گروپ نمبر 3 کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ کیا لیڈیز کا لباس چکھنے سے نیچے ہونا ضروری ہے؟ گھر میں جو نماز پڑھتی ہیں تو ساکس پہننا ضروری ہے, کیا شلوار چکھنے سے اگر نیچے نہیں ہوتا ہے تو نماز ہوگی یا نہیں؟
دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اگر شمار ہے بہت ہی ظہور قدم ہے اس کے دونوں پیر کے اوپری حصے کو سب کہیں گے اوپری حصہ ان کا اس کو ڈھنگ لیتی ہے تو اس پر نماز ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہے. اور سلمان الدین ہے تو سلمہ کی بھی جو روایت ہے کہ وہ اگر ایک تخنے سے نیچے رہے جب چلیں گی تو اس سے پانچ فٹ جائے گا تو آپ نے کہا کہ ایک بارش میں اسے کر دیں, اس سے معلوم ہوا کہ نماز ہے یا باہر نکل رہا ہے. تو اسی صورت میں عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے تخنے سے نہیں بلکہ اس کے پیر کے اوپری حصے کا ہے چھپے رہے. البتہ گھر میں کام کاج کے سلسلے میں ہے تو اس کے منہ کو ڈھکنا ضروری نہیں ہے, لیکن نماز کے لیے یا باہر نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پیر یا کم سے کم پیر کا اوپر حصہ رکھنا وغیرہ یہ چھپا ہوا ہے.
ہم جو کام کاج کے کپڑے ہیں اس میں نماز نہیں ادا کر سکتے
ہیں. کام کاج کے کپڑوں کا مانا یہی نماز ہے, کام کاج کے کپڑے ہیں تو اس کے علاوہ اوپر سے کوئی کپڑا چادر ہوں گے اوپر سے چادر اور ہوں گے.
اگلا سوال ہے ہمیں پوچھتے ہیں کیا مشرق کے پیچھے نماز ادا کی جا سکتی ہے؟
دیکھیے مشرق کے آج کی نماز کیا ہے؟ مشرق سے اگر یہ ہے کہ شرف اکبر کا مرتکب ہے, اس لیے کہ مشرق کہا جاتا ہے تو اس سے مرا شرف اکبر ہی ہوتا ہے, تو شرف اکبر کا وہ شخص مرتکب ہے اور اس کے اوپر شرعی طور پر مشرق ہونے کا حکم لگتا ہے تو اس کی پیچھے نماز پکار نہیں ہوگی.
حضرت والے کا بھی پوچھتے ہیں, ہمارے حضرت نے کہا جو پلٹ کے جواب دے سکتے ہیں یعنی اللہ اور زندہ انسان کو ہی یا کہنا چاہیے, لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا نبی نہیں کہا جا سکتا, یہ ضرورت ہے؟
پہلے دیکھیے کلمت یا نبی کہنے کی کئی صورت ہوتی ہے. ایک صورت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر سمجھ کر کے یا ہماری باتیں سننے والا سمجھ کر کے کوئی آدمی یا نبی یا رسول کہہ کر کے پکارتا ہے آواز دیتا ہے تو ظاہر بات یہ چیز شرک کے اندر داخل ہے اور یہ چیز جائز نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جو علم ہے یا سمع ہے اس کے اندر مشارکت کرنا ہے. البتہ اگر کوئی آدمی بطور شکایات کی, اگر کوئی آدمی بطور تأسف اور افسوس کی اس قسم کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ عربی زبان میں بھی اور اردو زبان میں یہ چیز رائج ہے. اس کی سب سے واضح مثال بتاؤں کہ آپ ہیں, آپ کسی ایک تقریر سن رہے ہیں, تقریر سن رہے ہیں, ظاہر بات یہاں پر موجود نہیں ہے, کہاں ہے وہ بہت ہی دور ہے. آپ بڑے متاثر ہوتے ہیں, کہتے ہیں اللہ جائے خیر میں آپ کو ایک فلاں کہتے ہیں نا, تو آپ کی نیت نہیں کہ سن رہا ہے, کسی کا ہوگا شروع ہو جائے گا. آپ خاص وسلم کی کوئی حدیث سن رہے ہیں جو حدیث واقع سے متعلق ہے تو آپ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سارا لاکھوں اے اللہ کے رسول آپ پر اللہ کی لاکھوں رحمتیں نازل ہیں. اس سوال تھوڑی کہ آپ ان کو مخاطب کر رہے ہیں, تو پہلے کا مطلب یہ ہے کہ یا استقاعت کرنا یا ہماری زبان میں یا استقاعت کرنے کا جو ہے اس کے مختلف انداز ہیں. اس انداز میں اگر خطاب کیا جائے جس میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں ہماری باتیں سو رہے پڑتی ہیں پھر تمہوں کا لڑنا ہے نہیں ہوگا.
اگلا سوال ہے، سوال کرتے ہیں اگر کوئی عورت عید سے ایک دن پہلے اگر عائدہ ہو جائے تو اس کی عید کی نماز کا کیا حکم
ہے؟ دیکھیے حیض کا عید سے کوئی تعلق نہیں ہے، حیض کا روزے سے اور نماز سے تعلق ہے. پہلی بات وہ روزہ نہیں رکھے گی، عید کی نماز نہیں پڑھے گی. البتہ عیدگاہ میں جانے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، جو حضرت ام کی روایت صحیح بخاری شریف وغیرہ میں بڑی مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہمیں کہ ہم پردہ نشین باچرہ عورتوں کو حتیٰ کی حیض والی عورتوں کو بھی عیدگاہ لے کر کے جائیں. البتہ یہ ہے کہ جو حالت حیض ہے وہ مسلمانوں کی وہ عورتوں کی جائے نماز سے کیا ہے وہ اپنا الگ رہے گی، البتہ مسلمانوں کی دعاؤں میں اور خیر میں وہ شریک ہوگی. تو حیض کا عیدگاہ جانے سے کوئی تعلق یا عید سے کوئی تعلق نہیں، عید نماز پڑھنے سے تعلق ہے، عید نماز پڑھے گی نہیں.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ سب اگر کسی کے گھر میں چاند رات یا عید کے دن میت ہو جائے تو ایسی صورت میں ان لوگوں کو عید منانا چاہیے یا نہیں چاہیے، نئے کپڑے وغیرہ پہننا چاہیے یا نہیں چاہیے؟
نہیں، دیکھیے ان کے لیے بہتر اور افضل سے یہ ہے کہ وہ لوگ عید منائیں، اس لیے کہ یہ ایک دین کا ایک فائدہ ہے. البتہ ان کے لیے خصوصاً عورتیں جو ہیں ان کے لیے جائز ہیں کہ وہ دن ان کے لیے سوکھ کا ہو، ان کے لیے سوکھ کا ہو. لیکن اگر بہتر جو طریقہ ہے وہ افضل طریقہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے عید کے اندر شریک ہوں، اپنے میت کے دفن کو ایک گھنٹہ پہلے اگر دفن کر لے رہے تو اس میں جا کر کے شریک ہو جائے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ان کے بچے کا انتقال ہوا اور انہوں نے اپنی بیوی کے لیے زینت اختیار کی اور یہ کی، تو اس سے علماء کہتے ہیں افضل تو ہے کہ وہ نہ کرے ایسے موقع پر. لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو آپ نے خصوصاً عورتوں کے لیے ظاہر قرار دیا ہے کہ عورت تین دن تک اپنے کسی میت پر شوہر کے علاوہ شوق منا سکتی ہے. لیکن یہ اسی سال اسی جب رہے گئے ہیں کہ آئندہ سال آئندہ کی جب عید کا دن آئے تو ہم اس کو سوتا ہی بنا لیں.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر عید کی نماز مسجد میں ہو رہی ہو تو مسجد میں داخل ہونے کے بعد تحیت المسجد پڑھنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟
جی جی بالکل، تحیت المسجد پڑھنا چاہیے. جب تحیت المسجد کے اللہ رسول جب نہیں اہمیت بیان فرمائیے تو خطبہ ہو رہا ہے جس میں کسی کو تم خاموش ہو گیا کہنا نہ جائے گا، ایک کمپنی کو ادھر ادھر کرنا نہ جائے گا. اسی جائے کہ عید کے دن ہی جو ہے کہ مسجد داخل ہو رہا ہے عام حالات میں، سوچ کے لیے کہیں تو مسجد ضرور کرنا چاہتے ہیں.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ جس مسجد کے اندر قبر ہو تو ایسی مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟
دیکھیے جس مسجد میں قبر ہو اس کی دو نوعیت ہے. ایک نوعیت یہ ہے کہ آیا مسجد پہلے ہے یا قبر پہلے ہے. اگر مسجد پہلے ہے بعد میں کسی مردے کو اس میں دفن کر دیا گیا ہے تو اس مسجد میں نماز پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد قبر کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، قبر کو مسجد میں داخل کیا گیا ہے. اور اگر وہ قبر پہلے ہے اور پھر اس برکت کے لیے وہاں پر مسجد تعمیر کی گئی تو اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اصل کو وہ مسجد ہونے سے بھا دینا چاہیے، اسے بھا دینا چاہیے. اچھا، اور اگر کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ہاں بھائی یہاں مسجد پہلے ہے یا قبر پہلے ہے اور اب اس سے وہاں پر حاضری ہو گئی تو وہ ایسا کرے کہ قبر کو سامنے کر کے نہیں کسی ایسی جگہ جا کر کے نماز پڑھ لے جہاں پر قبر کا نہ اس کو قبلہ اسے قبر کو نہیں بنانا ہے.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا ثواب کا باعث ہے، لہٰذا ہم نماز میں ہر نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتے ہیں، تو جب نماز کے اندر سلام پڑھنا جائز ہے ثواب ہے تو نماز کے بعد سلام پڑھنا کیوں جائز نہیں؟
اصل میں دیکھیے نماز کے کا معاملہ جو عبادات کا ہے یہ خالص توقیفی، کسی بھی عبادت کے اندر اس سے پہلے یا اس کے بعد یا اس کے درمیان ہم کسی ایسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جو نماز کے درمیان میں سلام کی کہا آپ نے انہیں یہ سکھایا کہ آپ التحیات جس میں سلام ہے صحابہ کرام کو سکھانے کا بڑا اہتمام کرتے تھے, لیکن نماز کے بعد کے جو اذکار بیان فرمائے ہیں آپ نے اس میں اس کا ذکر نہیں کیا ہے. لہذا نماز سے پہلے یا نماز کے بعد اس کا پڑھنا یہ چیز بدعت ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس خط میں داخل ہوگا کہ آپ رکھنا کا فرمان ہے کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے خطن کے خلاف ہے, یا جس نے ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے کے خلاف ہے, تو چیز کیا ہوگی؟ مردود اور بدعت ہوگی. اور یہ کہنا کہ ہاں بھائی وہ اس وقت جائز ہے تو اس وقت بھی جائز ہوگا, تو ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے. اب انسان رکو کرنا نماز میں رک رہے کہ نہیں رکنا ہے, لیکن بغیر نماز کے صرف اگر کوئی آدمی اگر رکو کرتا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ بیعت کر رہا ہے تو مقبول ہوگا ہے کہ نہیں؟ وہاں پر مقبول نہیں ہے.
اگر سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ نماز جنازہ میں سلام ایک طرف مقبول ہے یا سلام دو طرف مقبول ہے؟
کیسے نماز جنازہ میں جہاں تک میری معلومات ہے کسی حدیث میں صراحت کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلام کی ہے. بعض صحابی کا قول علامہ البانی نے نقل کیا ہے احکام الجنائز کے اندر کہ سلام میں جنازے میں نماز سلام نماز میں سلام پھیرنے کے طریقے سے, جنازے میں سلام نماز میں سلام پھیرنے کے طریقے سے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں طرف سلام ہے, لیکن تو جہاں تک حادثہ نظریہ کا تعلق ہے استعمال دونوں کا ہے, ایک طرف بھی اور دونوں طرف بھی. لہٰذا جہاں کا عمل ہو رہا ہے ہمیں اس کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے, اس کے مطابق ہمیں ہی عمل کر لینا چاہیے.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک مسلمان جو خود خور ہے کیا اس کی کھانے کی دعوت قبول کی جا سکتی ہے؟ یعنی اس کا کھانا ہمارے لیے, اس کا کمایا ہوا کھانا ہمارے لیے جائز ہے؟
دیکھیے ہمارے بزرگ بھائیوں کو شبہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی کمائی ناجائز ہے تو اس کا ہدیہ لینا, اس کی دعوت قبول کرنا یہ جائز ہے کہ نہیں. ہم اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ مصلحت کس چیز میں, اس کی دعوت قبول کرنے میں ہے یا اس کی دعوت قبول کرنے میں نہیں ہے, یا دعوت قبول کرنا یا نہ قبول کرنا دونوں برابر ہے. تین صورتیں ہوئی, دعوت قبول کرنے میں مصلحت ہے, دعوت قبول کرنے میں مصلحت نہیں ہے, دعوت قبول کرنا یا نہ قبول کرنا دونوں برابر ہے. اگر دعوت قبول کرنے میں مصلحت ہے تو اس کی دعوت قبول کی جائے گی. جیسے مثال کے طور پر اگر ہم اس کی دعوت قبول کریں گے, ہم اسے نصیحت کرنا چاہتے ہیں, یا اس طریقے سے اپنی اس کمائی کے بعد آ جائے گا. مصلحت اس میں ہے کہ نہ قبول کی جائے, یعنی اگر ہم نہ قبول کریں گے تو اسے احساس ہوگا کہ فلاں نے میری دعوت قبول کیوں نہیں کی, اس لیے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں, تو وہ کوشش کرے گا غلط کام کو چھوڑنے کے لیے. یہ دونوں مصلحتیں ہوئی, ہے کہ نہیں, قبول کرنے میں نہ قبول کرنے میں. تیسری صورت یہ ہے کہ قبول کرنا نہ قبول کرنا دونوں برابر ہے, تو اسی صورت میں بہتر ہے کہ قبول نہ کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ایسا شخص جو ظاہر اور علن اعلان ایک ایسے کام کا مرتکب ہو رہا ہے جو شریعت کے خلاف ہے, بلکہ یہ کہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کا اعلان ہے, تو ایسے آدمی سے دور رہنا ہی یہ کیا ہے؟ ولا اور برا کے اندر داخل ہے. ہمارے بہت سے بھائیوں کو شبہ یہ ہوتا ہے کہ صوفی سود حرام ہے, لہذا اس کا کھانا ہمارے لیے حرام ہوگا. حالانکہ یہ لوگ اس نقطے پر نہیں آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس کی دو صورتیں ہیں. ایک چیز وہ ہے کہ جو بذاتے ہی اس میں خبث پایا جا رہا ہے, اس میں گندگی اور خبث کیا ہے, بذاتے ہی پایا جا رہا ہے, جیسے شراب ہے, ٹھیک نہیں ہے, یا پیشاب اور پیخانہ ہے. یہ چیز تو کبھی بھی حلال ہوگی ہی نہیں, اس لیے کہ اس کے اندر خواصت ان کی ذاتی ہے. دوسری چیز جس کو حرام قرار دیا ہے اس کی خواصت ذاتی نہیں ہے, بلکہ شریعت کے مخالفت کی وجہ سے اس میں خواصت پیدا ہو گئی ہے. جیسے مثال دیتا ہوں کہ یہ قلم میرے پاس ہے, آپ اگر اس قلم کو ہم سے چھین کر کے لیتے ہیں تو آپ کے لیے استعمال کرنا ناجائز ہے, لیکن وہی قلم آپ ہم سے بطور ہدیہ کے لیں گے تو یہی چیز جو ہے آپ کے لیے جائز ہے. تو بولے اس قلم کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے, آپ کے پاس کس راستے سے آ رہی ہے, اس کی وجہ سے فرائی پیدا ہو گئی. تو سود خور جو ہے کا مال جو ہے وہ بذاتے خود اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. اب آپ دعوت کے طور پر ہدیہ کے طور پر لے رہے ہیں تو کیا ہے, آپ کے پاس گیا کہ جائز طریقے سے وہ جا رہی, اس کا استعمال آپ کے لیے جائز ہوگا.
اگلا سوال ساتھ پوچھتے ہیں, سوال کیا قرآن کو بخشنا کسی مرحوم پر تاخذين حديد 9 متر
يا تسوي حديد 9 متر هاي سياحة وبعد قصة ذلك روايتها جو آسان هاكي وي آدمي مقبرة في بمرية أو سورية فاتحة اسمين بار فاتر كي بطة دي وانتوها فانتنا اسمال فائدة ہوتا ہے لیکن وہ حدیث سخت ضعیف ہے البتہ پورا قرآن پڑھ کر کے بچنا ہے اس کا کوئی حکومت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا
گروپ نمبر 5 کے ساتھ سوال کرتے ہیں ساتھی پوچھتے ہیں کہ رمضان میں ہی وتر کی نماز جماعت کے ساتھ کیوں ادا کی جاتی ہے جبکہ غیر رمضان میں جماعت کے ساتھ ادا نہیں کی جاتی ہے
کیسے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو آپ نے تراویح کی نماز پڑھائی تھی تو آپ نے پوری نماز یعنی تراویح اور وتر دونوں یا تحجب اور وتر دونوں قیام الليل یا وتر دونوں آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھائی اور یہی طریقہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا بھی رہا ہے البتہ غیر رمضان میں اگر کبھی کبھار کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو وہ بدعت نہیں ہوگا کہیں جا سکتی ہے نہیں ہے لیکن مستقل غیر رمضان میں تحجد کی نماز جماعت سے پڑھنا یہ سنت رسول اور صحابہ کرام کی سنت کے خلاف ہے جی
اگلا سوال ہے جیسے کہ یہ سوال گزر چکا ہے فطرہ اس میں ایک بات واضح کرنا یہ چاہتے ہیں ساتھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ فطرے میں کوئی بھی اناج نکالا جا سکتا ہے یا شعیر یا جو حدیث میں الفاظ آئے انہیں تو فطرے میں نکالنا چاہیے
بھائی دیکھیے فطرے میں آسلم نے طعام کرتا ہے طعام من طعام جو اناج اور جو غلہ جس جگہ وہاں کے لوگوں کی ہوگا اس میں سے نکالا جائے گا اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں بلکہ ہم چاہیں علماء کہتے ہیں کہ آج جو نکالنا جائز نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ شاید ہی دنیا میں آج کوئی علاقہ ہے ہمارے پاس نہیں ہے جہاں پر جو لوگوں کی غذا ہو جو لوگوں کی غذا ہو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم دیا گیا ہے وہ غلے سے ہے طعام سے ہے تو جس جگہ کا جس علاقے کا جو غلہ طعام اور کھانا بن رہا ہے وہ وہاں پر نکالا جائے گا
گروپ نمبر 6 میں ساری نے اس سے پہلے پوسٹ بھیجا تھا جس میں تقریباً کسی ٹی وی چینل پر کسی کوئی صاحب ہیں اور جو 25 مسائل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ دربار میں ایک عربی آتا ہے اور 25 مسائل کا حل پوچھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 مسائل کے حل کا جواب دیا کہ میں ڈیولپمنٹ بن جانا چاہتا ہوں تو مستقل بن جاؤ اور فلاں فلاں یہ ساری چیزیں شیخ نے بھی سنا ہے تو اس کے بارے میں یہ تو حدیث صحیح ہے یا نہیں
اولاً تو اس حدیث کا اسلوب یہ بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے ثانیاً یہ حدیث کسی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں پائی گئی صرف تنظیر عمال میں مستغفری کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے اور مستغفری بھی ایک متکلم کی حدیث ہے ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ موضوع حدیثیں لوگوں کی طرف منسوخ کر کے بیان کرتے تھے لہذا قسم کی حدیثوں کو رواج دینے اور بیان کرنے والوں کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے جن کتابوں سے نقل کیا ہوگا انہی کتابوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ ہاں یہ حدیث میں قابل اعتماد نہیں ہے لہذا ایسی حدیثیں بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کے تحت جا سننا ہے کہ جو میری طرف سے غلط حدیثیں بیان کرتا ہے جو بھی حدیث بیان کرتا ہے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اور ہمارے وہ بھائی جو اس قسم کی حدیثوں کو رواج دیتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے پاس بھیجتے رہتے ہیں انہیں بھی یہ سوچنا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خوف کرنا چاہیے کہ جس حدیث کی تحقیق نہ ہو یا غالب گمان جس کے بارے میں نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اسے لوگوں تک بھیجا نہیں چاہیے اس لیے کہ لوگوں میں آج علم کی کمی ہے ہر چیز جو ان کے مزاج کو اچھی لگتی ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں اور خاص طور پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کی جاتی ہے وہ بات خصوصی کی آج کے ہر مسلمان کو محبت ہے اس لیے ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اس قسم کی حدیثیں جو ہے کہ یہ حدیثیں کی جس کا کہیں ثبوت نہ ہو اس حدیثیں بیان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے
اگلا سوال ساتھی پھر ایک حدیث پوسٹ کرتے ہیں جس میں لکھا گیا ہے پوسٹ یوں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پر سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو شام تک اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں, اور اگر وہ ایک دن مر جائے تو اس کا استعمال شہیدوں میں ہوتا ہے, اور جو شخص شام کے کلمات کہے تو اس کا بھی نہیں مرتبہ ہوگا. جامع ترمذی جلد نمبر جلد 1 فضائل قرآن. کیا یہ حدیث ہے, کیا یہ پوسٹ صحیح ہے؟
فارسی کی ایک بڑی مشہور نسل ہے کہ سجلا اور سجدے کی برکت چراغ دار ہے, کہ چور کتنا دلیر ہے کہ اپنے ہاتھ میں چراغ لے کر کے لوگوں کے سامنے چوری کرنے جا رہا ہے. لوگ کتابوں کا اور صفحہ نمبر کا حوالہ نکل کر نقل کرتے ہیں. وہ لوگ اگر خود ترمذی کی طرف دیکھتے ہوتے تو ہم ترمذی بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث غریب یعنی ضعیف ہے, یہ حدیث غریب یعنی ضعیف ہے. تو وہ یہ حدیث ضعیف ہے, اس حدیث کا بیان کرنا لوگوں کے اندر اس طریقے سے اور ان کی امام ترمذی کے قول کو نہ نقل کر کے بیان کرنا جائز نہیں.
اسی طریقے کی ایک اور پوسٹ سارے نے بھیجیے جو آئیڈیو میں ہے, جس میں صاحب بتاتے ہیں کہ امام کعبہ نے اپنے خطبے میں ذکر کیا اس حدیث کو کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کی زندگی کے بعد میں 10 مرتبہ آؤں گا اور ہر مرتبہ ایک چیز اٹھا کر لے کے جاؤں گا, جیسے میں پہلے نماز اٹھاؤں گا جس سے قبر اٹھاؤں گا. یہ بہت لمبی حدیث ہے, اس کا کیا ہے؟
سوال یہ ہے کہ وہ کون سے امام کعبہ ہے جنہوں نے اس کو بیان کیا ہے. دوسری چیز, اگر امام کعبہ بیان بھی کر دیں تو امام کعبہ کوئی ضروری نہیں, وہ بھی بچے ہیں, ان سے غلطی ہوتی ہے. انہوں نے بھی کسی چیز سن لیا ہوگا اور ان کو پسند آئی, اس کو چیز کو بیان کر دیا. لیکن کس اسلوب نے بیان کیا, ہو سکتا ہے انہیں غلط کرنے کے لیے بیان کیا ہو. کس اسلوب نے بیان کیا, ہو سکتا ہے اس میں تین ایک جملہ ہو جو ان کو پسند آ گیا ہو. اللہ تعالیٰ یہ چیز بھی جو بیان کی گئی ہے وہ کسی بھی حدیث کی کتابیں پائی نہیں جاتی, وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سراسر جھوٹ ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے کہا, اللہ کے لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے, اور ہمارے بھائی جو نقل کرتے ہیں انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر غور کرنا چاہیے. آپ نے بیان فرمایا کہ جو شخص کوئی ایسی حدیث نقل کرتا ہے جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے, تو وہ بھی جو جھوٹ بولنے والوں سے ایک جھوٹا ہے. جیسے حدیث بڑھنے والے کو گناہ ہے, ویسے اس کو بھی گناہ ہے. نعوذ باللہ من ذلک.
اسی طریقے سے سر نے اور ایک پوسٹ بھیجا اور اس کی حقیقت بیان کی ہے. کہ جیسے کہ یہ مشہور واقعہ بھی ہے کہ کسی نے پوچھا کہ اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا ہے تو پھر انسان کو گناہ کیوں دیا جاتا ہے, گناہ کا ثواب عذاب کیوں دیا جاتا ہے, اور اسی طریقے سے شیطان جو آگ کو بنا ہوا اس کو ثواب اس کی سزا کیسے آگ سے ملے گی, تو درد اور بہت تین سوال لوگ اگر مسلم کرتا ہے تو مسلمان میں اس کی مستی کا ڈیزام آ رہا ہے. یہ واقعہ مشہور ہے, تو پتا نہیں شادی کے بارے میں کیا کنفیوژن ہے, جبکہ یہ عام واقعہ ہے. صرف اس کے مقام میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے, اس کا کیا ہے.
دیکھیے, انسان بیان کرے کہ اس سے یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اس کے اوپر آمنا اسے بکنا اسے پہلے آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو آزاد کو آگ سے پیدا کیا اور آگ سے اسے آزاد بھی دے سکتا ہے نا, لیکن یہ ہے کہ اس قسم کے خطوں کو ایک بنیاد نہیں ڈالنے کے لیے کہ یہ کوئی قرآن اور حدیث ہے جس کے بارے میں ہمیں صبر فکر کی جائے. اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے, کسی نے جواب دیا ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی, پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کوئی انسان کھانے کی کوئی چیز چکھ سکتا ہے, یعنی مرچ وغیرہ وغیرہ؟
سائن دیکھیے, خاص طور پر چکھنے والا دیکھیے دو قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں. ایک عام آدمی ہے جسے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن تو ایسے آدمی کو چکھنا چاہیے کیا ایسی چیز جو جس کا کھانا روزے کی حالت میں ممنوع ہے, اس کا اس کو چک کیوں رکھنا ہے؟ اگر کوئی ضرورت ہے تو الگ مسئلہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز روزے کی حالت میں ممنوع ہے یعنی اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے, اس کا ابتدائی مرحلہ بھی اسلام کے اندر ہو جائے نہیں. تو البتہ وہ لوگ جو کھانا پکا رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے چکھنا, اور اگر نہیں چکھتے ہیں تو اس میں معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے, تو ان کے لیے چکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی چیز کا صرف منہ میں جانا اس معنی میں نہیں ہے کہ گویا اس کا روزہ فاسد ہو جائے. جیسے انسان پانی پینا نہ جائے اور حرام میں اسے کلی کرتا ہے اور اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا.
اگلا سوال ہے ساتھی, پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ہر سال کی زکات مکمل پوری نہیں دیتا ہے بلکہ اپنی مرضی سے جتنا آئے وہ ادا کر دیتا ہے, تو اس شخص کا کیا حکم ہے؟ جیسے کہ ایک صاحب اس کی زکات 1,00,000 بنتی ہے تو وہ 20-30,000 روپیے دے دیتے ہیں, اور اس کے بعد اپنی زکات بند کر دیتے ہیں دینا, تو ایسے انسان کا کیا حکومت, کیا پوری زکات ادا ہوگی یا بالکل کچھ بھی نہیں ادا ہوگی, یا جو 20-30 ہزار روپیہ دیا ہے اس کا کچھ بدل اس کو ملے گا قیامت کے لیے یا نہیں ملے گا؟
دیکھیے, جہاں تک میں نے سمجھا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ عبادات کی وہ امور عبادات ہیں جو سجدے طرف سے متعین ہیں, ان میں کمی کرنا جائز نہیں. اگر کمی ہوتی ہے تو وہ چیز قبول نہیں ہوگی. جیسے نماز ہے مثال کے طور پر, اگر ہم سے پانچ وقت کی نماز ہم سے مطلوب ہے, ہم پانچ وقت ہی پڑھتے ہیں ایسے نہیں, یا ہم سے چار رکعت نماز ہے ہم تین رکعت پڑھ لیتے ہیں, ہر وقت ہماری نماز نہ ہوگی نہ مقبول ہوگی. ایسے ہی زکات کی ایک مقدار شریعت نے متعین کی. اب اگر کوئی آدمی وہ مقدار نہیں دیتا ہے تو اس کی زکات اللہ کے نزدیک مقبول نہیں.
اگلا سوال ہے ساتھی, پوچھتے ہیں کہ بچے کی ولادت کے موقع پر بچے کے کان میں سزا لینے کا حکم کیا ہے؟
دیکھیے, سوالات بار بار آ چکے ہیں, بھائی کو اس کا سمجھ کر لینا چاہیے. کہا گیا ہے کہ ہمیں سنن سنگی وغیرہ میں اس کی صحت علماء کے نزدیک مختلف ہے, بعض علماء اس کے قوی قرار دیتے ہیں, اس بیماری میں قیم وغیرہ ہیں, اور بعض علماء اس کے ضعیف قرار دیتے ہیں جیسے علامہ البانی رحمہ اللہ وغیرہ ہیں. تو اب اگر کوئی آدمی اس کے اوپر فضائل اعمال میں سمجھ کر کے اس پر عمل کر لیتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کوئی عیب نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ تابعین کے زمانے سے اس کے اوپر عمل کرنے کا ثبوت ملتا ہے. خصوصاً اگر دیکھیں کہ عمر بن عبدالعزیز ہیں, ان لوگوں سے مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس حدیث کی کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہے. البتہ یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہم تک وہ پہنچے وہ مجھے اس طرح سے پہنچتی ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی, پوچھتے ہیں کہ کیا عورتوں کو کیا عورتیں طواف کے دوران نقاب پہن سکتی ہیں؟
طواف واجبی اگر ہے عمرہ اور حج کہاں تو نہیں پہن سکتی, لیکن عام طواف ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں.
اگلا سوال ہے ساتھی, سوال کرتے ہیں اس کے چلے کے تعلق سے, یہ سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہم 100 روپے کلو کا چاول اگر ہم کھاتے ہیں تو ہماری نیت ہے کہ ہم 100 روپے کا چاول ہی خرید کر ٹکڑے میں دیں, لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر 100 روپے کا چاول لیں گے تو 2.5 کلو آئے گا, اور اگر وہی 50 روپے کا چاول اگر خرید کر دیتے ہیں تو ڈبل چاول آ جائے گا. تو اب ایسی صورت میں 50 روپے کا چاول یعنی 250 روپے کے حساب سے خرید کر, یعنی ٹوٹل 2.5 کلو دینے کے بجائے 5 کلو تو دیا جا سکتا ہے؟ یعنی
یہی بات ابھی جیسے ذکر ہوا کہ شریعت کی طرف سے جو عبادت جس طرح مقدار میں متعین ہے ہمیں اسی مقدار میں دینا ہے, ہمیں 2.5 کلو دینا ہے. اور ایک بات, دوسری بات یہ کہ سب سے اس فکر میں پیسے کا حساب نہ لگایا جا رہا ہے, وہاں پیسے کا حساب نہیں, وہاں گلنے کا حساب ہے 2.5 کلو. آپ قیمتی گلہ دیں, سستا گلہ دیں, مہنگا دیں, جیسا بھی دیں, اب تو 2.5 کلو ہی دینا ہے, اس لیے آپ کو دینا نہیں. کیوں؟ شریعت نے اس کا متعین کر دیا ہمیں, اس نے پیسے کے حساب سے لگایا ہے, نہیں شریعت نے پیسے کا حساب کیا ہے.